أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله العظيم. سورہ مؤمن میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو مدعوین ہیں جن کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا حضرت موسیٰ کو، ان کے درمیان جو واقعات پیش آئے ان کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اور آپ کے مدعوین، آپ کے مقابلے پر آنے والے لوگوں کی طرف سے جو کچھ برتاؤ اور سلوک ہو رہا ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو، چونکہ وہ بڑا تکلیف دینے والا مرحلہ اور موقع ہوتا تھا. ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کے لیے سبق ہے، ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے. اس میں یہ مضمون تھا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، اور جن کی طرف بھیجا گیا بنیادی طور پر ان میں سے تین کا ذکر کیا گیا، ایک فرعون اور ایک حامان اور ایک قارون، الی فرعون و حامان و قارون. قوم کا جو سردار ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، بعض مرتبہ ذکر میں صرف اس کا نام آتا ہے، لیکن سب چونکہ دوسرے اس کے تابع ہوتے ہیں، اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس لیے سب بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے پورے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور فرعون کی طرف اور فرعون کی قوم کی طرف بھی بھیجے گئے تھے. بنی اسرائیل کا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے، اور فرعون اور فرعون کی قوم کو بنی اسرائیل نہیں کہتے، ان کو قبطی کہتے ہیں. ان کی طرف بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی قوم کو بھی لیے بھی دعوت تھی. لیکن ذکر میں فرعون کا ذکر کیا جاتا ہے، حامان کا، قارون کا، چونکہ یہ اس زمانے کے سرکردہ لوگ تھے اور متبوع تھے، باقیہ سب تابع تھے، بلکہ ان کے ہی ماتحت تھے، بلکہ ان کے کہنے پر ہی گمراہی کو اختیار کیے ہوئے تھے. فرعون اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتا تھا، سب کو اپنے بندے کہتا تھا. یہودیوں نے ایک بات کہی، وہ یہ کہ فرعون کا کوئی وزیر حامان نام کا نہیں تھا، اور حامان نام کا کوئی آدمی فرعون کے زمانے میں نہیں تھا، یہ تو بہت بعد میں آیا ہے. لہذا قرآن پاک میں یہ جو ذکر آیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس بات کو ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے دوسری باتوں کو صحیح کیا جائے گا، دوسری باتوں سے قرآن پاک کا تجزیہ نہیں کیا جائے گا، اس کو جج نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ تمہاری کتابوں میں جو اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے وہ غلط ہے. قرآن پاک چونکہ ایک مستند کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، تو جو صحیح ہے اس سے ٹیلی کرتے ہیں، نہ کہ جو صحیح ہے اس کو غلط سے ٹیلی کرتے. تو یہ ہے کہ فرعون، مشہور یہ ہے کہ فرعون حامان جو ہے یہ فرعون کے وزیر کا نام ہے. جس حامان کا ذکر وہ لوگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بعد کے زمانے میں بھی کوئی حامان نام کا آیا ہو. تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بڑا آدمی حامان نام کا گزرا ہے، تو فرعون کے زمانے میں حامان نام کا کوئی نہیں تھا، اس کی کیا دلیل؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی کوئی ایسا شخص ہو، چونکہ بڑے لوگ جو نام کے ہوتے تھے تو اب ہمارے اعتبار سے تو کافر تھے، منحوس تھے، لیکن کافروں کے اعتبار سے تو متبرک تھے ہوں گے نا. وہ بڑے آدمی تھے بھائی، اس واسطے بڑے آدمیوں کا نام لوگ رکھتے ہیں، پسند تھے. تو ممکن ہے بعد والوں نے حامان نام کا بھی کسی کا نام رکھا ہو، اس میں کوئی بڑا آدمی، کوئی رئیس آدمی پیدا ہو گیا ہو. تو حضرت موسیٰ کے بعد میں کسی حامان کے پیدا ہونے سے یہ کوئی لازمی نہیں ہے بات کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں حامان نام کا کوئی آدمی نہیں تھا. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حامان کی طرف بھی ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، تو یہ پکی بات ہے کہ حامان بھی ایک شخصیت تھی مشہور، اور مشہور یہ ہے کہ وہ فرعون کا وزیر تھا. اور قارون، تو قارون ہے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی ہے، یہ فرعون کی قوم کا آدمی نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا. اور مشہور یہی ہے تاریخی کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے بھی تھا. وہ دولت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی نمایاں مقام اس کو دیا تھا. مگر ان تینوں کی طرف جب دعوت دی گئی تو تینوں نے حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا، اعوذ باللہ من ذلک. جادو کے دعوے کے ساتھ، جادو نبوت کے دعوے کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا. جادوگر نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا جادو باقی نہیں رہے گا، یہ قاعدہ ہے. جادو میں حقیقت نہیں بدلا کرتی، صرف مسمرزم ہوتا ہے، آدمی کے اوپر ایک تصوراتی چیز ہوتی ہے، قوت خیالیہ کے ذریعے سے آدمی کو متاثر کر دیا جاتا ہے، اس کے دماغ کو متاثر کر دیا جاتا ہے. معجزہ جو ہوتا ہے، جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ حقیقت بدلا کرتی ہے، اس میں حقیقت پیدا ہوا کرتی ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جادوگر، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جادو الگ چیز ہے اور معجزہ الگ چیز ہے، بات بنانی ہوتی تھی. اس وجہ سے انہوں نے، باوجود اس فرق کو جاننے کے کہ سحر میں اور معجزے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے کئی چیزوں میں، پھر بھی جو ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے، کیونکہ ان کا معجزہ جو تھا وہ خاص تھا ذرا، اس اعتبار سے کہ عصا کو زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ اجدہ ہو جاتا تھا. اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اس زمانے کے پیغمبر کو اسی لائن سے معجزہ دیا جاتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت کا بہت زور تھا, طب یونانی کا, علاج معالجے کا بہت زور تھا, یہ سقراط و بقراط یہ فلاں فلاں جو ہے, یہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہ لوگ گزرے ہیں. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ اس ٹائپ کے تھے, اکما کو اچھا کر دینا, ابرس کو اچھا کر دینا, مادرزاد اندھے کو اچھا کر دینا, تو حکیموں کی بس کی بات نہیں تھی. کوئی ایسا طریقہ علاج, کوئی ایسا فن ان لوگوں کے پاس میں نہیں تھا کہ جس سے یہ علاج کیا جاتا. ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا, جدھر دیکھو ادھر جادو ہی جادو. اور یہی وجہ ہے کہ اس قوم میں جادو کا زور بہت ہوتا ہے, اس قوم میں جادو کا زور ابھی تک بھی ہے. اور حد یہ ہے کہ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا, کہتے تھے یہ لوگ اللہ کے دشمن کہ وہ بھی جادوگر تھے, اور جادو کے بیس پر ہی انہوں نے حکومت کی ہے اتنی بڑی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا, وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. یہ جادو کرنا کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے. ان لوگوں نے کہہ دی, یہ بات اڑا دی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا تھا. اب اگر کسی کو یہ باور کرا دیا جائے کہ جادو کی بنیاد پر پوری دنیا پہ حکمرانی تھی, شیطانوں پر بھی تھی, بلکہ جانوروں پر تھی, چوٹیوں پر تھی, فلاں پرندوں پہ تھی, تو ہر کوئی آدمی سوچے گا بھائی جادو سیکھنا چاہیے, جادو سیکھنا چاہیے, جادو میں گھس جائے گا. اور جادو کی حقیقت تو ہوتی ہے تھوڑی بہت, لیکن اس کے اندر غلطیاں بھی بہت ہیں. اور جادو کرنا جو ہے نا وہ حرام ہے, جادو سیکھنا بھی حرام ہے, سکھانا بھی حرام ہے, کرنا بھی حرام ہے. کوئی چیز ہونا جو ہے نا اس کی حلال ہونے کو ضروری نہیں ہوتی. اب ایسے جانور بہت سے ہیں کہ وہ جانور ہیں لیکن وہ حرام ہیں, ایسے جادو بھی ہے, جادو بھی اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے لیکن وہ حرام ہے اسلام کے اندر. تو پیغمبر سے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا, مگر منسوب کرتے تھے ان کی طرف. اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادو کا زور بہت تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ایسی نوعیت کا عطا فرمایا کہ جو جادو کے جادوگروں کے جادو کو توڑ دے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو تھا وہ طبیبوں کے طب کو توڑ دیا تھا, اس نے حد پار کر دی تھی, ایسے ان کا معجزہ ایسا تھا. وہ تو لاٹیاں ڈالتے تھے اور رسیاں ڈالتے تھے اور لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سانپ بن کے وہ گھوم رہی ہیں, مگر وہ صرف محسوس ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا, وہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ سانپ حقیقت میں بن جاتا تھا. اور اس کا حقیقت ہونا پتہ اس وقت میں چلا جب جادوگروں نے اپنا جادو ڈال دیا اور انہوں نے لاٹھیوں کے ذریعے سے اور رسیوں کے ذریعے سے گھمانا شروع کر, سانپ باور کرا دیا لوگوں کو لاٹھیوں اور رسیوں کو, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا آسا ڈال دیا. تو جیسے انہوں نے آسا ڈالا تو حضرت موسیٰ کے آسا نے جادوگروں کے لاٹھیوں کو اور رسیوں کو کھا لیا. ایک جادو دوسرے جادو کو ایسا غائب نہیں کر دیتا, وہ غائب ہی ہو, میدان میں سے ختم ہو گئے رسیاں. وہ جادوگروں کے ان کے جس پر انہوں نے جادو کیا تھا وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہا, وہ تو اس کے پیٹ میں چلا گیا. جو آسا تھے وہ بھی کھا گیا اور جو رسیاں تھے وہ بھی کھا گیا. تب ان لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو حقیقت ہے, تو ریئل بن گیا ہے, ہم تو سمجھ لیتے کہ جادو ہے وہ. مگر یہ ہے کہ بات بنائی انہوں نے اور یہ کہا کہ فقالوا ساحر کذاب, ایک تو سحر اور دوسری بات یہ ہے کہ کذب کی نسبت کی. حالانکہ جھوٹ جو ہے کسی مذہب میں صحیح نہیں ہوتا, کسی معقول آدمی سے جھوٹ پسند نہیں کیا جاتا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں بھلا وہ کذب کے کذب کو کیسا اختیار کر سکتے ہیں, وہ کیسے کاذب ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو جھٹلایا جاتا تھا. اپنے دعوے نبوت میں جھوٹے یہ بولتے تھے, اور اپنی نبوت کے ذریعے سے جو تعلیمات دے رہے ہیں اس میں جھوٹے یہ بولتے تھے. اور انبیاء کے لیے یہ الفاظ جو ہے نا اتنی سخت گالی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. جو آدمی جس مرتبے کا ہوتا ہے اس مرتبے کے آدمی کے لیے اس سے منسوب الفاظ جو ہے نا وہی اصل پاور ہوتے ہیں. عام آدمی کو آپ جھوٹا بول دیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے, لیکن بادشاہ کو آپ بول دیں تو جھوٹا ہے تو وہ بات بالکل دوسری ہو جاتی ہو. ایسے ہی اللہ کے نبی کو, اللہ کے فرستادہ کو, اللہ کا پیغمبر اللہ کا محبوب ہوتا ہے, اور اللہ خالق کائنات ہے, مالک کائنات ہے, جو چاہے کرے جب چاہے کرے ایسا ہے. اس کا یہ فرض بھیجا ہوا ہوتا ہے پیغمبر, اور ان کے علم سے ہی اور ان کے بنانے سے ہی نبی منتخب کرنے سے نبی ہوتے ہیں, ان کے استفاء اور ان کے اجتباء سے. چننے سے ہوتے ہیں نبی، معصوم ہوتے ہیں. تو معصوم سے جس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، یہ بولنا کہ نہ صرف غلطی، غلطی میں بھی ایسی بڑی غلطی، بڑی تکلیف ہوتی تھی. اور جو جتنے بڑے مقام کا ہوتا ہے اس کے لیے اتنا وہ یہ لفظ اتنی بڑی گالی ہو جاتی ہے، اتنا اتنی تکلیف دینے کا باعث ہوتی ہے. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، سارے نبیوں میں سب سے بڑے مرتبے والے ہیں، سارے فرشتوں میں بڑے مرتبے والے ہیں، ساری مخلوق میں بڑے مرتبے والے ہیں، اس لیے آپ کو جو بات کہی گئی غلط، آپ کی طرف جو بات غلط کہی گئی، اس سے آپ کو بے حد تکلیف پہنچی. کیونکہ آپ کے اشارے پہ تو آسمان و زمین پلٹ دیے جانے والی چیز تھی، آپ کو تکلیف دی جاتی تھی. یہ مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے ایذا دی گئی، تکلیف دیا گیا ہوں میں ایسا کہ کوئی نہیں تکلیف دیا گیا. حالات کا آپ جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کا تو حال یہ تھا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور 950 سال ان کو جھٹلایا بھی گیا، مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، مخالفت بھی کی گئی. تو وہ تو 950 سال بھگتتے رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 23 سال ہی کرے، تو 950 اور 23 میں تو بہت بڑا فرق ہے. پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات منسوب ہیں وہ تو ظاہری طور پر پیش بھی نہیں آئے، کیونکہ نوح علیہ السلام کو تو پتھروں میں چھپا دیا جاتا تھا مار مار کے. نوح علیہ السلام پر اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ وہ پتھر میں چھپ جاتے تھے، ڈھک جاتے تھے. شام کے وقت جبرائیل علیہ السلام آ کے سارے پتھر ہٹاتے تھے اور اپنا پر ان پر لگا دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ تک واقعات میں لکھا ہوا ہے قصص الانبیاء میں. اب اس سے اندازہ کیجیے، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو چیر دیا گیا، آرے سے دو ٹکڑے کر دیا گیا زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. تو تکلیف دینے کے اعتبار سے دوسرے پیغمبر ظاہراً زیادہ تکلیف دیے گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسی تکلیف دی گئی کہ کسی کو نہیں دی گئی؟ اس کا مطلب علماء کرام نے یہ بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، آپ کی جو شان تھی، آپ کی جو حیثیت تھی، اس کے اعتبار سے آپ کے لیے ایک جملہ بھی بہت تھا، مگر آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ تکلیفیں دی گئی. 23 سال کی اس طویل ترین مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کی محنت کی اور آپ کی تبلیغ اسلام کی محنت میں، رات اور دن اپنوں میں، پرایوں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں، جہاں کہیں جس کے ساتھ، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ، بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ کوئی بھی بات پیش آتی تھی تو وہ حضور کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ آپ کی محبوبیت آپ کو معلوم تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اس کے اعتبار سے ایزا آپ کو سب سے زیادہ ہوئی ہے. واقعات دیکھنے میں تکلیف دینی زیادہ نہیں آئے، لیکن تکلیف جو ہوئی ہے ریئل، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ آپ کی حیثیت ویسی تھی، آپ کا مقام ویسا تھا. غرض یہ ہے کہ لوگوں نے یہی کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہ بھئی یہ جادوگر ہیں اور یہ جھوٹے ہیں. بڑا سبق ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر کہ نبیوں کے ساتھ جب یہ بات ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے جو بات کہیں، جو باتیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے رسولوں سے لوگ کہہ چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولوں کے ساتھ اس طرح کی بات کہی جاتی رہی ہے، بعد والوں کو، ان کے راستے پر چلنے والوں کو، امت مسلمہ کو. بڑا سبق اس کے اندر ہے کہ تمہارے ساتھ میں ایذا رسانی کی باتوں کا پیش آنا ایک عام بات ہے. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، تم مشرکین کی طرف سے اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کی طرف سے تکلیف دینے والی بات ضرور سنو گے. ولا تسمعن، ضرور بالضرور سنو گے تم. لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، لام تاکید بانو نے تاکید قیلہ. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن کثیرا، ہر ابھی ہم مغلوب ہیں، ابھی کہیں اپنی حکومت کوئی خاص نہیں ہے، ہم سے زیادہ پاورفل حکومت دوسری ہے، ہم سے زیادہ پاورفل دنیا پائی جاتی ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا، بولا جا رہا ہے، ایسا سمجھتے ہیں ہم لوگ. نہیں، یہ ہر زمانے کا کی کہانی ہے. یہ ایمان والوں کو تکلیف دینے والی باتیں کہی جائیں گی، بولی جائیں گی، بتائی ان کو سنایا جائے گا اور سننا پڑے گا. یہ نبیوں کو سنایا گیا، نبیوں کو سننا پڑتا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ سننا پڑے گا، بدلہ نمٹا جائے گا بعد میں، لیکن یہاں کا ایسے معاملہ ہے، بولیں گے لوگ سننا آپ کو ہے. تسلی ہے ایمان والوں کو. اب حضور کے بارے میں لوگ بدتمیزیاں کر دیتے ہیں, سننا ہے مسلمانوں کو, سننا ہے, چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. طاقت اللہ نے دی ہے تو کچھ کرو, نہیں ہے تو سنو, بس سن کے تکلیف اٹھاؤ. پرسوں یہ دو چار روز پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بھی کسی نے کارٹون میں ایسی بات کر دی ہے حرکت, کچھ کرنا چاہیے اب ہمیں. کہ میں نے کہا بھائی کیا کرتے, خوشی کی تو بات نہیں ہے, تکلیف کی بات ہے انتہائی. مگر کیا کرو گے, صبر کر سکتے ہو, صبر ہی کرو بس. کیوں خواہ مخواہ اور زیادہ شہد ہے کہ ہوا, جتنا زیادہ شہد ہوگیا اتنا زیادہ ہوا اور زیادہ شور ہوگا, اور زیادہ طوفان بدتمیزی کے لوگوں کو موقع ملے گا. ایسے ہی ایمان والے ایسے ہوتے ہیں, مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مولوی ایسے ہوتے ہیں, ملانے ایسے ہوتے ہیں. ملاؤں کو گالیاں کتنی لکھی ہوئی اخباروں میں یہاں وہاں, کوئی آدمی حکومت میں اگر آ گیا مولوی ٹائپ کا, اس کی تو کچھ مت پوچھے جو شامت آتی ہے. اے ملا نہیں ایسے ہوتے, ساری دنیا جو ہے نا پھڈے کر رہی ہے, لچا لفنگا پنا کرتی ہے, سیاست میں آ کے لوگ پیسے بناتے ہیں, پورے ملکوں کو ڈبا دیتے ہیں. لوگ ان کو بھی گالی دیتے ہیں, وہ ویسے نہیں دیتے اگر مولوی سے تھوڑی ہوگی تو کچھ. اگر مولوی بھی ایسی سیاست میں اتر گیا تو اب اس کو جو بولتے ہیں وہ دیکھو اس کا انداز ہی دوسرا ہوتا ہے. کیونکہ ملانوں نے ایسا کر لیا, ملانوں نے, چونکہ مسلم ملک جو ہے نا اپنا پاکستان ہے زیادہ, تو پاکستان میں مولوی بھی سیاست میں ہیں کافی. تو اخبار جنگ وغیرہ جب آپ دیکھیں گے نا تب اس میں آپ کو زیادہ یہ لفظ ملتا ہے, ملانوں نے ایسا کر دیا. ہمارے پاس تو خیر انڈیا میں ملا نے آئی نہیں سیاست میں, تو اس میں آپ سے وہاں کے ملاؤں کو زیادہ ایسے سننا نہیں پڑتا, ان کو دوسرے انداز میں سننا پڑتا ہے. مگر یہ ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ سے کہ یہ ایک ہے بات, بحیثیت مسلمان آپ کو سننا ہے, بحیثیت مولوی آپ کو سننا ہے. دیندار ہونے کی حیثیت سے جو جتنا زیادہ مذہبی ہوگا اس کو اتنا زیادہ سننا ہے, مذہب پہ عمل کرنا ہے تو سننا پڑے گا. ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا. مگر ان کی سننے کی وجہ سے اپنے کو خراب نہیں کرنا, اپنے کو چھوڑ نہیں سکتے, اپنے طریق کو چھوڑ نہیں سکتے, اپنے نہج کو چھوڑ نہیں سکتے, اپنے انداز کو چھوڑ نہیں سکتے, اپنے فرض منصبی کو نہیں چھوڑ سکتے. ذمہ داریاں تو ہیں برحال اپنی جگہ, وہ کام کرنا ہی پڑے گا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ کہا, فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه, جب حق ان کے پاس آیا تو وہ تشدد پہ آ گئے. فریق باطل کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دلیل سے جواب نہیں دے سکتا تو پھر طاقت کے ذریعے سے جواب دینا چاہتا, خلاصہ یہ ہوتا ہے, پھر تشدد کرے گا, پھر سختی کرے گا. اور فرعون کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی ماننا نہیں تھا, اور جواب تو تھا نہیں دینے کے واسطے, طاقت تھی. طاقت کا علاج یہ ہے کہ وہ تشدد کیا جائے تو تشدد, اور تشدد بھی اتنا کہ اقتلوا ابناءهم ابناء الذین آمنوا معه, جو ایمان لائے ان کی اولاد کو مارو. موسیٰ کو مارو نہیں, موسیٰ کو تو مارو ہی مارو, ہارون کو تو مارو ہی مارو, ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے جو ان کے ساتھ میں پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. نہیں, ان پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو. کیا بلا بتائیے, لکھے موسیٰ پڑھے حساب بولتے نہیں, وہ حساب جا رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی مجرم ہے تو مجرم کون ہے, جو آپ کے خلاف دعوت دے رہا وہ مجرم ہو گیا نا. اب جو اس پر اس کی بات پہ اعتماد کر لیا وہ بھی مجرم, اور اس سے اس کی سزا دینی چاہیے کس کو, اور اس کی اولاد کو دینی چاہیے. انیاؤ نگر بولتے ہیں اس کو, انیاؤ نگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر فرق مراتب نہیں رہتا. اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہمارا بزرگوں سے سنا ہوا ہے انیاؤ نگر کا, کہ جہاں پہ فرق مراتب نہیں رہتا اور یعنی نامعقولیت ہوتی ہے بہت زیادہ. تو بڑا لمبا قصہ ہے وہ, اگر پورا تفصیل سے سنایا تو ایک گھنٹہ ہوتا اس میں, لیکن اس میں سے ایک آدھ بات میں سنا دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہونے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مرشد اور ایک مرید, پیر مرید دونوں جو ہے نا, ایک گرو اور ایک چیلا, یہ ایک گاؤں میں چلے جاتے. تو وہاں پہ گئے تو وہاں ہر چیز ایک روپے کلو تھی, بادام بھی ایک روپیہ کلو, اخروٹ بھی, مونگ پھلی بھی, چنے بھی, دال بھی, گیہوں بھی, ہر چیز سب برابری کی ہوئی تھی. تو مرشد نے کہا کہ بھائی, گرو نے کہا کہ یہ انیاؤ نگر ہے, دیکھ یہاں پہ فرق مراتب نہیں ہے, اچھی بری چیز کی تمیز نہیں ہے, یہاں پہ نہیں رہنا, گڑبڑ ہو جاتی. اس نے کہا نہیں صاحب, یہاں پہ بہت سستا ہے, اپن ذرا کھا پی کے گردن بنا لیں گے, جسم بنا لیں گے. مرید بولا, گرو چیلا بولا. تو وہ بہرحال یہ ہے کہ اسرار پہ وہ ٹھہر گئے, وہ چیلے صاحب کھا پی کے جو ہے نا بہت موٹے تازے ہو گئے. وہ جو گرو تھا وہ تو اپنا احتیاطی برتتا رہا. تو وہاں پہ ایک واقعہ پیش آ گیا. واقعہ یہ پیش آ گیا کہ وہاں چوری ہو گئی. وہ چور چوری کر کے جا رہا تھا, دیوار گر گئی, وہ دیوار کے نیچے چور آ گیا, مر گیا. تو اب وہ جو چور کی جو بیوی تھی وہ مقدمہ لے کے گئی کس کے پاس, بادشاہ کے پاس, اور جا کے کہنے لگی کہ صاحب وہ یہ تو گر گیا, مر گیا ہے, لہذا مجھے بدلہ دلاؤ. تو بادشاہ نے پوچھا پھر قصہ کیا ہے, وہی اس کے لیے دیوار کے نیچے گر گیا, لہذا مجھے گھر والے سے جو ہے نا بدلا. تو گھر والے پہ مقدمہ ہو گیا, بلاؤ گھر والے کو, ہاں بھائی تو نے دیوار اتنی کمزور کیسے بنائی کہ چور کے اوپر گر گئی. چور نے غلطی کی, صحیح کی, وہ الگ بات ہے, لیکن یہ بھی کیا کم غلطی ہے کہ تو نے دیوار اتنی کمزور بنائی کہ وہ چور گر گیا, چور مر گیا, لہذا تجھ پہ مقدمہ, اور چور کے بدلے میں تیرے کو پھانسی. اس نے کہا صاحب دیوار گری اور میرے کو پھانسی آپ دے رہے ہیں, میرا قصور نہیں تھا, وہ مستری کا قصور تھا, اس نے وہ ڈھیلی بنائی تھی. وہ تو بادشاہ کی فوراً سمجھ میں آ گئی بات, کہہ لیں گے ہاں بات بالکل صحیح ہے, مستری کو بلاؤ. مستری کو بلا کے تو نے دیوار کمزور بنائی تھی لہذا وہ گری, لہذا چور مرا, لہذا اس کے بدلے میں تیرے کو پھانسی. وہ مستری کہنے لگا تھا میں میرا کیا قصور ہے, میں تو جما رہا تھا تو دے کے تو دے. وہ تو سکے کا قصور ہے کہ اس نے پانی زیادہ ڈال دیا تھا تو مٹی جو ہے نا گیلی ہو گئی تھی, ڈھیلی ہو گئی تھی. تو بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی بات, کہیں گے ہاں 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 یہ بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اس نے جناب والا سکے کو بلایا جو پانی ڈالنے والا تھا, کہیں گے تجھے پھانسی دیں گے. بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہے, میں نے کیا کیا؟ تو کہنے کہ پانی زیادہ تو نے ڈال دیا تھا. تو کہنے کہ صاحب بات اصل یہ ہے کہ پانی میں نے زیادہ نہیں ڈالا تھا, بلکہ قصہ یہ ہو گیا تھا کہ میرے ہاتھ سے مشکیزہ چھوٹ گیا تھا, اور چھوٹا اس لیے تھا کہ ہاتھی ادھر بھاگ کے آ گیا تھا, ہاتھی بھی تک گیا تھا. تو کہنے لگے وہ ہاتھی, ارے ہاں بالکل صحیح بات ہے, وہ ہاتھی بان کو بلاؤ, وہ ہاتھی کا جو چلانے والا تھا اس کو بلا کے لائے, اب تیرے کو پھانسی دی جائے گی. ساتھی کہ تو نے ہاتھی کو کنٹرول نہیں کیا, وہ بتکا, اس سے اس کے ہاتھ سے پانی چھوٹا, یہ بھاگا, اس سے یہ پانی گیلا ہو گیا, مٹی زیادہ ہو گئی, اس سے دیوار کمزور ہو گئی, وہ گر کے چور مر گیا ہے, اب وہ ہاتھی والا پھنس گیا. کہنے لگے صاحب میرا کوئی قصور نہیں تھا, ہاتھی میرے کنٹرول میں تھا. وہ ہوا یہ کہ ایک عورت جو ہے نا وہ جا رہی تھی, اس کے پاؤں کے جو پازیب تھے وہ پازیب کی جھنکار سے ہاتھی مستی میں آ گیا. بولے کہنے لگے ہاں یہ بات صحیح ہے, وہ عورت کو بلایا, کہنے لگے تجھے پھانسی دیں گے. کیوں بھائی؟ تو بولے یہ کہانی ہے, تسلسل اس کا یہ ہے. تو اس نے کہا میرا کیا قصور ہے, میں نے تو پہنا تھا, وہ تو سنار کو پکڑو آپ, اس نے بنایا تھا ایسا پازیب, وہ سنار کو پکڑ لیا. سنار کو بولے تو نے ایسا پازیب بنایا کیوں جس کی جھنکار سے ہاتھی مستی میں آیا اور وہ بتکا اور یہ سلسلہ ہوا آگے آگے تک جا کے وہ پورا. تو سنار نے کہا, سنار نے کہا کہ ہاں صاحب میں نے بنایا ہے, میرا فن تھا وہ, میں نے بنایا ہے. کہنے لگے اس کو پھانسی دے دو. اب وہ بادشاہ کے آدمی لے آ کے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیے, تو پھانسی کا پھندا بڑا تھا, اس کی گردن پتلی تھی. سمجھ میں آ گیا؟ جب اس کی گردن پتلی تھی تو جا کے لوگوں نے کہا, بادشاہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو آئی نہیں رہا پھندے میں سے, اس کا پورا منہ نکل جا رہا اس میں سے, گردن پھنس رہی نہیں. تو بادشاہ نے کوئی ایسی بات نہیں ہے, موٹی گردن والے کو پکڑو. اب پورے گاؤں میں یہ چیلا ہی تھا موٹی گردن والا, جو گاؤں میں ٹھہر کے کھڑا نہیں تھا یہی تھا موٹی گردن والا. اب اس نے کہا بس اس کو لگا کے دیکھے تو کیا ہے, وہ برابر 80 برابر آ رہی تھی. کہنے لگے کل اس کو پھانسی دے دیں گے. اب وہ چیلے نے کہا کہ سرکار کچھ تو میرے ساتھ تدبیر کرو, بچاؤ میرے کو ایسے موقع میں. کہنے لگے بچاؤں گا مگر آئندہ سے جو ہے نا یہ انیاؤ نگر میں نہیں جانا کبھی. کہنے لگے ٹھیک ہے انیاؤ نگر میں کبھی نہیں جاؤں گا میں, آپ مجھے بچا لیجیے. کہنے لگے جب میں بچاؤں گا تو کوئی نہ کوئی کام کروں گا. کہنے لگے کیا؟ تو کل جب پھانسی کا ٹائم آئے گا نا تجھے, تو میں کہوں گا مجھے دو پھانسی, تو کہنا مجھے دو. کہنے کہ اس سے کیا ہوں گا؟ ابھی مجھے معلوم ہے کیا ہوں گا تجھے, بس میں جو بول رہا ہوں وہ کرتا رہو. جب کل پھانسی کے لیے لوگ آ گئے اس کے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے دے دو پھانسی. اس نے کہا مجھے دے دو پھانسی. وہ کوئی یہ پھانسی کو بول رہا, وہ پھانسی کو بول رہا, دونوں گرو چلے لڑ رہے ہیں. بادشاہ کے لوگ پریشان کیے, دونوں آپس میں پھانسی کے لیے لڑ رہے ہیں. تو بادشاہ کو کہا کہ یہ تو دونوں ہونے نہیں دے رہے پھانسی, خود ہی لڑ رہے ہیں. تو بادشاہ سے پوچھا, بادشاہ نے بلا کے پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ تو گرو صاحب کو بلایا گیا, بھائی قصہ کیا ہے؟ کہنے لگے ایسی شبت گھڑی ہے, ایسی متبرک گھڑی ہے کہ اگر اس وقت کوئی سولی پہ چڑھ گیا تو سیدھا جنت میں جاتا. تو بادشاہ نے کہا میری گردن کو آتا کیا دیکھ؟ وہ فوراً اس کی گردن میں, وہ تو بادشاہ آدمی تھا, اس کی گردن کو آ گیا سیدھا. بس جناب جلدی سے بادشاہ کو سولی پہ چڑھا کے بھاگ گئے دونوں گاؤں سے. یہ انیاؤ نگر میں یہ ہوتا ہے. یہ اس پر مجھے یاد آیا ہے سلسلہ کہ دشمنی موسیٰ سے, پھر وہ دشمنی منتقل ہوئی ان کے ماننے والوں پر, پھر وہ سزا اس کو دی جا رہی ہے کہ ان کو دی جا رہی ہے ان کے ماننے والوں کی اولاد کو. اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ, قتل کرو ان کی اولادوں کو جو کہ ایمان لائے ہیں, ایمان لانے والوں کی اولادوں کو قتل کرو. واستحیوا نساءہم وما کید الکافرین الا فی ضلال, اور کافروں کی چال جو ہے نا وہ ضائع ہوتی ہے، گمراہی میں ہوتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا. وقتی طور پر تشدد کر لیا جاتا ہے، وقتی طور پر ظلم کر لیا جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انجام کے اعتبار سے اہل حق کو ہی غلبہ دیتے ہیں اور ظالم کو اس کے ظلم کا انجام بھگتنا ہی پڑتا ہے. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ. ادھر تو یہ اس نے کیا، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ کے بارے میں جو بات کہی، گزشتہ بھی ہوئی تھی آیتیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں اس نے یہ بات کہی کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہ رہا ہوں، موسیٰ کو بھی مارنا چاہ رہا ہوں. اس میں بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لوگوں میں سے کچھ لوگ منع کر رہے تھے کہ موسیٰ کو قتل مت کرو، چونکہ یہ جادوگر ہیں، ان کے اپنے گمان کے اعتبار سے جادو دکھا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے آپ پر کوئی زیادہ اثر پڑنے والا ہے نہیں، اگر آپ قتل کر دیں گے ان کو تو لوگوں کو شک آ جائے گا کہ ہاں یہ حق پر تھا، جواب نہیں دے سکے، اس طریقے سے تمہارے یعنی ان کے دین کو لوگ قبول کر لیں گے. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ واقعی منع کر رہے تھے لوگ، اور منع کرنے کی ایک وجہ یہ تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ منع کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ چاہتا تھا لوگ، کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ فرعون حضرت موسیٰ کے ساتھ میں بیزی رہے، وہ مناظرے ہو رہے ہیں، مباحثے ہو رہے ہیں، دعوت دی جا رہی ہے، ان کی مخالفت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں، ان کی مخالفت میں ادھر سے آواز، ان کی مخالفت میں ادھر سے آواز. تو بعض لوگ یہ چاہتے ہیں بادشاہوں کو کہ وہ ایسے کسی کاروبار میں مشغول رہیں اور وہ اپنا دھندا چلاتے رہیں. ہمیشہ ہر زمانے میں سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بزی کر دینا کسی چیز میں اور اپنا جو اندر کا کاروبار ہے وہ ہوتے رہنا. ہمارے انڈیا میں یہ بہت دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ جب کبھی سیاست اتھل پتھل میں آتی ہے نا تو فسادات کراتے تھے ہمارے پاس، ہندو مسلم فساد. جیسے ہندو مسلم فساد ہو جاتا تو ساری توجہ سب لوگوں کی جو ہے نا ہندو مسلم فساد کی طرف ہو جاتی ہے، فساد ختم کرنے کی طرف، فساد کے بارے میں امین کمیٹیاں، فساد کے بارے میں پروگرام، میڈیا پورا فساد کے بارے میں، یعنی آدمیوں سے لے کے عوام سے لے کے خواص تک اور ذرائع ابلاغ سے لے کے غیر ذرائع ابلاغ تک ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں اسی میں. اور جس خاص چیز کی طرف لوگوں کی توجہ ہو سکتی تھی، جو آبجیکشن کی ہو سکتی تھی، اس سے ذہن ہٹ جاتا ہو جاتا. آئے دن ہمارے پاس اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے، بلکہ فساد ہمارے پاس یہ علامت ہوتی ہے کہ کوئی بات اندر ہے ضرور جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس پردے کے اندر کوئی بات چھپائی جا رہی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. ہر زمانے میں یہ چکر چلتا ہے ہر جگہ پہ. چنانچہ بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو فرعون قتل نہ کرے، اور یہ مشورہ دیتے کہ تم قتل مت کرو، تاکہ وہ اندر سے ان کی خواہش یہ تھی کہ اس طریقے سے یہ بیزی رہے. اور یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نقل کر کے، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ان چیزوں کو. اور تیسری بات وہ جو میں نے گزشتہ درس میں عرض کی تھی، وہ یہ ہے کہ فرعون چاہتا تھا قتل کرنا لیکن قتل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب خود سے میں نہیں کر سک رہا ہوں بولنے کے بجائے لوگوں پر ڈالتا تھا کہ تم لوگ اگر مجھے موقع دو گے تو پھر میں قتل کر دوں گا، مگر چونکہ تم خود مجھے موقع نہیں دے رہے ہیں اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں. تو وہ اپنی کمزوری کو اور اپنے ڈر کو چھپانے کے لیے اس طرح کا بیان وہ دے رہا تھا. قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا کہ چھوڑو مجھے تاکہ موسیٰ کو میں قتل کر دوں، ولید ربہ، اور چاہیے کہ بلا لے وہ اپنے رب کو، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں موسیٰ تمہارے دین کو بدل نہ دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ زمین میں وہ فساد ظاہر نہ کر دے. زمین میں فساد کرنے کا اندیشہ ہے، اور زمین میں فساد کرنے کا اندیشہ کا مطلب یہ کہ یہ رہے گا، کچھ اس کے موافق ہو جائیں گے، کچھ میرے موافق رہیں گے، پھر وہ لوگ سارے جمع ہو کے آپس میں لڑیں گے، اور لڑنے کی وجہ سے زمین کے اندر ایک انتشار کی کیفیت ہو جائے گی، اس لیے موسیٰ زمین میں فساد کرے گا، اور یا پھر تمہارا دین خراب کرے گا. اور یہ دونوں چیزیں سبب ہیں موسیٰ کے قتل کے جواز کے. انی اخافو جو ہے نا یہ دلیل ہے کہ میں موسیٰ کو کیوں قتل کرنا چاہ رہا ہوں. فرعون نے کہا اس لیے قتل کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین خراب کرے گا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے اندر فساد مچائے گا، اور کوئی آدمی دین کو خراب کرے تو وہ موجب قتل ہے. دین کو خراب کرنا، واجب القتل ہونا، یہ تو فرعون بھی سمجھتا تھا، اور آج کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ دین کو خراب کرنے والا جو ہے نا وہ جو ہے نا فساد ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سمجھتے. حالانکہ جو دین کے اندر فساد کرنے والا جو گروپ ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ جو دین کے باہر ہوتا ہے. فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل کرنا اس واسطے ضروری ہے، جائز اس لیے ہے، صحیح اس لیے ہے کہ دین بدل لیں گے، اور جب دین بدل لیں گے تو دین کے بدلنے والے کو سزا دینی چاہیے. دوسرے یہ کہ وہ فساد کریں گے، اور فساد کرنے والے کو سزا دینی چاہیے. لہذا اس کی اپنی جو دلیل جو دے رہا ہے وہ دلیل صحیح ہے، لیکن وہ دلیل منطبق ہے یا نہیں اس سے بحث ہوتی ہے اصل میں. فرعون موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا رہا دین بدلنے کا، دین بدلیں گے یا بدلے ہوئے دین کو صحیح کریں گے؟ دلیل صحیح دے رہا بالکل، مگر وہ دلیل منطبق صحیح نہیں ہوتی. جتنے اہل باطل ہوتے ہیں نا، اہل باطل کی دلیل کا رنگ یہی ہوتا ہے، چاہے وہ اہل باطل اسلام کے باہر کے اہل باطل ہوں، چاہے وہ اہل باطل اسلام کے اندر کے اہل باطل ہوں، ان کی دلیل کا انداز یہی ہوتا ہے. جو اولیاء اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں یا ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والے ہیں وہ قابل نفرت ہیں. یہ دلیل بالکل صحیح ہے نا، یہ دلیل بالکل صحیح ہے. جو انبیاء اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، وہ قابل نفرت ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گستاخی کرتے ہیں وہ قابل نفرت ہیں. ان کو مسجد میں آنے نہیں دینا، وہ اگر مسجد میں آ گئے تو مسجد دھو دینا، ان کو مسجد میں ٹھہرنے نہیں دینا، ان کے بسترے نکال کے پھینک دینا. سمجھ میں آ رہا؟ دلیل صحیح ہے کہ جو اولیاء اللہ کے ساتھ میں بدتمیزی کرے گا اس کے ساتھ، واقعی ہم لوگوں کو بھی تمیز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرے گا وہ قابل احترام کیسا رہے گا؟ اس کو مسجد میں اپنے ایکٹیویٹیز کرنے کیسے دینا چاہیے؟ دلیل صحیح ہے، مگر اس دلیل کو منطبق جن پہ کیا جا رہا ہے وہ منطبق ہو رہی ہو ہوتی ہو، وہ ہے مسئلہ. فرعون دلیل صحیح دے رہا ہے تو ان لوگوں کی دلیل بھی ایسی ہے جیسے فرعون کی دلیل ہے. اصل تو اولیاء اللہ وہی لوگ ہیں، اولیاء اللہ کا کام وہی لوگ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے صحیح ماننے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن پر یہ الزام اہل باطل لگاتے ہیں. اہل باطل جن لوگوں پر، جن لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، میں لپٹ کے تو بول رہا ہوں مگر آپ سب لوگوں سے یہ چیز لپٹی ہوئی تو نہیں ہے نا، سمجھ رہے نا میری بات کو پوری طرح سے؟ تو اولیاء اللہ کدھر ہیں؟ اولیاء اللہ کا گروپ کدھر ہے؟ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ایمان اور تقوی جن کے پاس میں رہا، مرنے تک رہا، وہی ولی ہوتا ہے. تو یہ تو اپنے زمانے کے ایسے بڑے بڑے قطب الارشاد تھے، غوث تھے، ابدال تھے، بڑے بڑے مرتبے کے بزرگ تھے، جن کے اوپر یہ کفر کا حکم لگا کے صرف ان کے ساتھ عقیدت اور حسن ظن رکھنے والوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. اولیاء اللہ تو یہی تو اصل اولیاء اللہ تھے، اولیاء اللہ کا کام یہی لوگ کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے واسطے جان کھپا دینے والے، آپ پر عاشق، آپ پہ مرنے والے، اور یہ گستاخی کرنے والے کیسا ہو گئے؟ یہ گستاخ بنا رہے لوگوں کو، لے آ کے خانقاہوں کے اندر جماعتوں میں لے آ کے گستاخ بناتے لوگوں کو. ایسا گستاخ بناتے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد میں آ کے وہ بھی حضور کی طرح داڑھی رکھ لیتا ہے، وہ بھی حضور کے لباس میں آ جاتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ وہ کس ملک میں رہتا ہے، کس انوائرمنٹ میں رہتا ہے. وہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے، جماعتوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے، وہ حلال حرام میں تمیز شروع کر، اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ حلال حرام کی تمیز کرنے میں کتنی کیچی ہے. بھائی حلال حرام خالی لوگوں کو حلال گوشت کھاؤ بول کے بولے تو ان کو کتنی پریشان، کتنی متلی ہو رہی ہے، ان کو قے ہو جاتی، ہضم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ حرام کی عادت اتنی پڑی ہوئی ہے کہ وہ حلال ان کو حرام لگتا ہے کہ بھائی وہ $5 میں ملنے والا ہے، یہ $1 میں ملتا ہے، یہ $4 کا اتنے مولوی نے گپلا کر دیا. اب وہ بےچارے حلال حرام میں آ جاتے ہیں، حلال حرام کا فرق کرنے میں آ گئے، سچ جھوٹ کا فرق کرنے میں آ گئے، اسلامی تہذیب اور ثقافت کا، غیر اسلامی تہذیب ثقافت کا فرق کرنے پہ آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت اس کے دل میں نہیں آ رہی، حضور کی گستاخی سکھائی جاتی ہے، گستاخی کرائی جاتی ہے، تو وہ پھر وہ حضور کی طرف کیوں دوڑ رہا ہے؟ وہ حضور والے رقشے پہ کیوں چاہ رہا ہے؟ وہ بات اصل یہ ہوتی ہے کہ منطبق کرنا دلیل کا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے. دلیل دینا ہر ایک کا کام نہیں، اور دلیل کا امپلیمنٹ جو ہوتا ہے، منطبق کرنا دلیل کو کہ فٹ کس جگہ ہوتی ہے، دلیل کس جگہ نہیں ہوتی، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے، ہر کسی کی بس کی چیز نہیں ہوتی، یہ علماء کا ہی کام ہے. اب یہ کہہ رہا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں اس لیے مارنا چاہتا ہوں موسیٰ کو کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے، کیونکہ تم اچھے خاصے دین پر ہو اور میں تمہارا حاکم ہوں، میری ذمہ داری ہے تمہاری نگرانی کرنا، تو تمہارے دین کی بھی نگرانی کرنا ہے. اور دین کیا تھا لوگوں کا؟ کہ تم میری عبادت کرتے ہو. فرعون کی عبادت ہی تو کر رہے تھے وہ بیچارے، اور کیا کر رہے تھے؟ اسی نے تو ربکم الاعلیٰ کیا ہوا تھا، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، کسی اور کی پوجا کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی بس پوجا کے لیے ہاں بندہ حاضر ہے، پوجا کرو میری، یہ بولتا تھا. بندہ تو بولتے ہی نہیں تھا اپنے کو، رب حاضر ہے، رب کی پوجا کرو. تو دین یہ تھا کہ وہ دین یہی بدلے گا کہ میری پوجا چھوڑ دیں گے تم لوگ پھر. اور وہ اس کو جو نا دین، سچا دین بول رہا تھا. اور دوسرے ایوب ہیرا فی الارض الفساد، زمین میں فساد کرے گا. جو تقوی میں، طہارت میں، پرہیزگاری میں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی میں، غمگساری میں، مروت میں، ایثار میں، قربانی میں، لوگوں کو راحت پہنچانے میں، اتنی مشق ہوتی ہے انبیاء کو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی. ایک حدیث میں ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اس کی وجہ میں مفسرین نے, شراح نے ایک بات لکھی ہے, شارحین نے, وہ بات یہ لکھی ہے کہ بکری اس لیے چروائی جاتی ہے کہ بکری پر ظلم نہیں کیا جا سکتا اور بکری بے وصولی کرنے کی عادی ہوتی ہے. بکری بے وصولی کی عادی ہوتی ہے اور اس پر سختی نہیں کی جا سکتی. ایک ڈنڈا لے کے اگر مار دیں گے تو اس کی ٹانگیں تو اتنی پتلی ہوتی ہیں کہ فوراً ٹوٹ جائیں گی. وہ اور زیادہ درد سے وہ اٹھا کے لے کے جاؤ پھر گھر کو اس کو, اور ایک جگہ چرنے کو آپ اس کو کہیں گے دوسری جگہ چرے گی. ادھر آپ نے کہا تھا وہ اس نے ادھر منہ مار دیا. اب کسی کے پاس پورا ریوڑ ہے 150 کا, 200 کا تھا, 300 کا, تو 10-15 ادھر ہیں, 10-15 ادھر ہیں, تو ان کو ہکالے تک یہ بھاگتے ہیں, ان کو ہکالے تک وہ بھاگتے ہیں, ان کو ہکالے تک وہ بھاگتے ہیں, اور کسی پہ مارا بھی نہیں جا سکتا. بے وصولی کر کے پریشان کرنا ان کا کام ہوتا ہے, اور پریشانی میں آپ سے باہر ہو کے چڑ کے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا, ان پہ مارا بھی نہیں جا سکتا. تو عوام کی طرف سے جو ریاکشن ہوتا ہے, انسانوں کی طرف سے, گمراہوں کی طرف سے, غلط کاروں کی طرف سے, اس ریاکشن کو برداشت کرنے, اس ریاکشن کی مشق کرانے کے لیے بکریاں چروائی جاتی ہیں. یہ لکھا ہے شارحین نے, انبیاء علیہ السلام سے جو بکریاں چروائی گئیں اس کی لاجک یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غلط راستے پہ جو انسان ہوتا ہے وہ بھی جانور ہی ہوتا ہے, اور جس کے پاس عقل و فہم کی کمی ہوتی ہے وہ بالکل بکری کی طرح ہی ہوتا ہے. اس کو بھی نہیں پتا ہے کہ اس کا چرواہا جو ہے نا وہ کتنا ہمدرد اور شفیق اس کے ساتھ میں, وہ اس کے لیے ہی کہہ رہا ہے کہ تو ادھر مت جا ادھر جا ادھر مت جا, وہ مگر اسی کی نہیں مانتی. سیم وہی کیفیت عوام کی ہوتی ہے. تو جو ان کا ریاکشن ہوتا ہے اس کو صحیح کیسے بیہیو کرنا ہے طریقہ کار کو اپنانے کے لیے, گویا ایک ریہرسل ہے. انبیاء میں وہ قوت تو ہوتی ہے پہلے سے, لیکن ایک برتاؤ کرنے کی ایک مشق ہو جائے, ایک عادت ہو جائے, اس کے واسطے ان کے ساتھ میں یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو جو پیغمبر ایسے ہوتے ہیں وہ فساد کریں گے جو بکری کو تک نہیں مار سکتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی آتا ہے نا مشہور میں, کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بکری کے بچے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ ادھر بھگا رہا 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 ادھر بھگا رہا, بلاخر ہانپتے ہانپتے گھبرا کے ایک جگہ ٹھہر گیا. حضرت موسیٰ نے اس کو پکڑ لیا, پھر اس کا پیر دبانے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. کہنے لگے میں تیرے لیے کہہ رہا تھا کہ تجھے بھیڑیا کھا جائے گا. بول رہے تھے کہ میں تیرے لیے کہہ رہا تھا تجھے بھیڑیا کھا جائے گا, تو بھاگتے بھاگتے اتنا تھک گیا کہ ہانپنے لگ گیا, اور ان کو یہ بھی دیکھا نہیں جا رہا کہ میری وجہ سے یہ اتنا بھاگا کہ اس کے پیر میں تکان ہو گئی اور جناب یہ ہانپنے لگ گیا, اب اس کے پیر بھی دب رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں. ایک راہب جو ہے, ایک سنیاسی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا پہاڑ کے پاس جہاں موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے, اور یہ زمانے کی بات ہے کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آنا شروع نہیں ہوئی تھی, کیونکہ بکریاں تو یہ اپنے خسر کے پاس چرا رہے تھے نا. یہ 8 سال بکریاں انہوں نے چرائی ہیں مہر میں, شادی کے بیوی کے مہر میں بکریاں چرائی 8 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو ابھی آئے نہیں تھے وہ لے کے, ابھی ان کے پاس وحی آنا شروع نہیں ہوئی تھی. تو وہاں ایک راہب بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہوگا, کیونکہ جس آدمی میں اتنی شفقت آ جاتی ہے اس کو نبوت دے دی جاتی ہے. جس آدمی میں اتنی شفقت آ جاتی ہے اس کو نبوت دے دی جاتی ہے. تو اس کو ختم نبوت کا سلسلہ نہیں تھا نا جب تک. خاتم النبیین تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس سے پہلے تو انبیاء آتے تھے, تو نبی کے آنے کے کچھ آثار بھی ہوا کرتے تھے. تو وہ اس نے کہا کہ جس آدمی میں اتنی شفقت آ جاتی ہے اس کو نبوت دی جاتی ہے, کل کا نبی ہوگا. یہ ایک راہب نے کہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات ہیں اس کے اندر یہ بھی بات مذکور ہے. میں یہ اس پر عرض کر رہا تھا کہ جو ذات ایسی ہے تو اس کے اخلاق سے, اس کے برتاؤ, اس کے رنگ ڈھنگ سے, اس کے طور طریق سے, سب چیزوں سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ کس مزاج کے کس نیچر کے آدمی ہے. ان کے بارے میں فرعون یہ کہہ رہا ہے, او ان یظہر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی جو صفات ہیں, ان کی جو شفقت ہے, ان کی جو نرمی اور ہمدردی ہے, مہربانی ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں آیاں تھیں, بالکل سب کے سامنے دکھ رہی تھیں. اس کے باوجود کہہ رہا کہ او ان یظہر فی الارض, یہ فساد کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ لفظ فساد کے منسوب کرنا, انتشار کا منسوب کرنا, اور دین کو بدلنے کی طرف نسبت لگانا, غلط الزامات لگانا, ساحر اور کذاب کہنا, جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ, ایسی چیزیں جو ہیں یہ اہل حق کے ساتھ میں ہوتی رہیں گی, اور ایسی تکلیف دینے والی چیزیں اہل حق کو, یعنی خصوص طور پر بالعموم مسلمانوں کو یہ چیزیں انگیز کرنی پڑیں گی, ہر زمانے میں پیش آتی رہی ہیں. یہ سبق ہے, اس میں یہ امت مسلمہ کے لیے سبق والا پہلو ہے خاص. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو اپنے رب کے، میں اپنے رب کے پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں کہ اے میرے رب تو مجھے پناہ دے، اور وہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور کس سے، کس کے شر سے بچنے کے لیے، تکبر کرنے والے کے شر سے جو یوم حساب پر ایمان بھی نہیں رکھتا، ایک تو تکبر کرنے والا ہے اور دوسرے ہے کہ بے ایمان بھی ہے، لا یؤمن بیوم الحساب، جس کا یوم الحساب پر ایمان نہیں ہے وہ، اور جو متکبر ہے وہ. گزشتہ عرض کیا گیا تھا کہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کسی بندے کی طرف سے ایذا رسانی کے دو سبب بڑے یہی ہوتے ہیں، مزاج میں تکبر ہے لوگوں کو ستائے گا، تحقیر کرے گا، ذلیل کرے گا، پریشان کرے گا، اور دوسرے یہ کہ آخرت پر یقین نہیں ہے. یوم الحساب کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بال بال میں درست کر دیتا ہے، وہ ایک ایک حرکت کے اندر صحیح کر دیتا ہے یوم الحساب کا یقین کہ آخرت میں اللہ کے پاس پہنچنا ہے، میرے ہر عمل کا جزا، میرے ہر عمل کا حساب ہوگا، اس کے اعتبار سے مجھے بدلہ ملنے والا ہے. جتنا زیادہ یقین کسی کو آخرت پر ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور جتنا آخرت کے یقین میں ظہول، غفلت اور کمزوری ہوتی ہے اتنا بدعملی کا شکار انسان ہوتا ہے. تو لوگوں کی حق مارنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا اسی کی طرف سے ہوتا ہے جس کا آخرت کا یقین خراب ہو، یا اس کی طرف سے ہوتا ہے جو متکبر ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو وصفوں کو ذکر کیا اور کہا کہ میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ. قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہنے لگا ایک آدمی جو ایمان والا تھا فرعون کے آل میں سے، فرعون کی قوم کا ایک آدمی تھا جو ایمان والا تھا، یکتم ایمانہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیونکہ اس وقت تک اپنے آپ کو مومن بولنا مشکل تھا، ممکن نہیں تھا، حالات نہیں تھے ویسے، کیونکہ ابھی بنی اسرائیل میں سے تو تھا نہیں یہ بندہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، ان کے رہنے کی جگہ الگ تھی، ان کے رہنے کی جگہ الگ تھی، ان کا انداز الگ تھا، ان کا انداز الگ تھا، اس کی تو فوراً گردن ناپ دی جاتی، تو اس لیے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. یک تم ایمان ہو، اس نے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا قتل کرتے ہو تم ایک ایسے آدمی کو جو یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیوں مار رہے ہو بھائی اس آدمی کو، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ موسیٰ کے ساتھ جو اقدام کرنا چاہتے ہو، ان کی مخالفت کر رہے ہو، ان کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہو، کیوں؟ وہ اس کا قصور یہی ہے کہ وہ یوں کہہ رہا کہ میرا رب اللہ ہے، یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی، تمہارے رب پروردگار کی طرف سے دلیل بھی لے کر آیا ہے. بغیر دلیل کی ایک بات بول رہا ہو تو آپ بول سکتے ہو کہ بھئی کیسی بات ہے، وہ تو ثبوت بھی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، چونکہ اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا تو ایک طرف تو حمایت بھی کرنی تھی اور دوسری طرف پھر فیور بھی دینا تھا نا، کہ میں بالکل وہ نہ سمجھ دے کہ میں ایمان والا ہی ہو گیا ہوں. اس نے کہا اِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹا، اگر جھوٹ بول رہے ہیں یہ، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو جھوٹ کا وبال ان کو ہی ہوگا، اپنے کو کیا نقصان ہو رہا اسے. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچے ہیں، سچ بول رہے ہیں، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو تمہیں وہ چیز پہنچ جائے گی جس کا وہ وعدہ کر رہے ہیں، جس سے وہ ڈرا رہے ہیں تم کو، جس عذاب سے وہ تمہیں ڈرا رہے ہیں، وہ عذاب تمہیں وہ اس میں کا کچھ پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ ڈرا رہے تھے آخرت کے عذاب سے اور دنیا کے عذاب سے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑے گا، پچھلی قوموں کے ساتھ یہی تھا کہ دنیا میں پکڑ لیا جاتا تھا نہیں ماننے کی صورت میں، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. تو جب دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب کی وعید سنائی جا رہی تھی، تو اگر یہ سچے ہیں اپنی بات میں اور تم نہیں مان رہے، تو بعض حصہ تو تمہیں پہنچ جائے گا، یعنی دنیا کی سزا تو تمہیں ابھی مل جائے گی، اور اگر وہ جھوٹے ہیں تو اپنے جھوٹ کے اوپر وہ رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے. تو ایسا بھی محسوس ہونے نہیں دیا اس بندے خدا نے کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں، اور ایسا بھی محسوس ہونے نہیں دیا کہ میں ان کی بات کو نہیں مانتا ہوں، بلکہ اس وقت تک ایمان چھپائے ہوئے تھے. مفسرین دو طرف گئے ہیں، بعض کہتے ہیں اس موقع پر انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا، اور بعض کہتے ہیں یعنی ابھی انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، اگلے بیانات ان کے آ رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے ایمان کو بھی ظاہر کر دیا ہے، اور پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ میں جو سلوک ہوا وہ ہوا، بڑی ان کے ساتھ میں بدتمیزی کی گئی، ان کو بھی قتل کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی حدیث میں، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے جو صحابی ہیں جو فرعون کی قوم میں سے لائے تھے اور اپنے ایمان کو انہوں نے چھپایا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں فرعون کے دربار میں فرعونیوں کے سامنے وہ حضرت موسیٰ کی طرف سے ڈیفینس کر رہے تھے، دفاع کر رہے تھے کہ نہیں ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ بیان جو یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق فرمایا ہے کہ یہ صدیق گزرے ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے اور پھر انہوں نے اپنا تجربہ بھی لکھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب شریروں کی شرارت اور بدخواہوں کی بدخواہی کی وجہ سے لوگ مخالفت کریں تو بہترین راستہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی طرف سے اتنا ہی کام کرے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ کی پناہ میں لے لے، بقیہ خود کوئی جوابی کاروائی نہ کرے. انی اعوذ بربی وربکم. ہوتا یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو کھڑا کرتا ہے اس کی مدافعات کے واسطے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور کیا کیا اپنے بچاؤ کے لیے. حضرت موسیٰ نے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ بس میں تو اپنے پروردگار کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. مگر ضروری حد تک بولنے بتانے کے واسطے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کام لینے کے بجائے ان پر ایمان لانے والوں سے کام لیا، انہوں نے دفاع کیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان لے آیا تھا، وہ چھپ کر ایمان لایا اور چھپاتا تھا وہ اپنے ایمان کو. اس نے بتایا، اس نے آ کر باضابطہ فرعون سے بحث کی اور لوگوں کے سامنے بیان دیا کہ یہ کیا طریقہ ہو گیا بھائی، ایک آدمی نے اگر اپنے آپ کو اپنے یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو اس پر اس کو قتل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا اپنا تجربہ، انہوں نے بتایا کہ جب کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا میں نے اعوذ باللہ کہا، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، پھر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، لوگوں کے سلوک کا، برتاؤ کا. اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے ایسے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا کہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی ہمارے دفاع میں بولے گا، یہ آدمی ہماری موافقت کرے گا اور ہماری حفاظت کے سلسلے میں کوشش اور جد و جہد کرے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے. دوسرا سبق ایک اور ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل حق کی حمایت کرنے کے واسطے جرات چاہیے ہوتی ہے. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حیثیت عطا فرمائے، اس کی بات سنی جا سکتی ہو، اس کی بات مانی جا سکتی ہو، تو وہ اپنی اس حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے اہل حق کی حفاظت کرے، اہل حق کا دفاع کرے. جیسا کہ قال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون کا یہ ایمان والا آدمی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دفاع کر رہا ہے. کسی کو خود تکلیف پہنچے تو کیا کرنا ہے، وہ بھی سبق دیا جا رہا ہے اس میں. اور اگر ہم کو اللہ نے ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے کہ ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں کسی کی حمایت میں، تو وہ بھی سبق اس میں دیا جا رہا ہے. جیسے کہ فرعون، آل فرعون میں سے جو آدمی ایمان لے آیا تھا اس نے یہ کام کیا ہے. دونوں باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. انہوں نے ایک بات یہ بات کہی کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لو وہ جھوٹے ہیں، تو جھوٹے اگر ہیں تو اس سے اپنے کو کیا ہونے والا ہے، ان کو خطر مت کرو، بس ختم، بات مت مانو ان کی. تم اپنی طرف سے لوگوں کو یہ بتا دو کہ بھائی یہ ماننے کی چیز نہیں ہے. اگر یہ کم سے کم درجے کی چیز ہے، یہ مطلب کم زیادہ سے زیادہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ بھائی دو اس میں پاسبلٹی ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں. آخری بات یہ ہے، ان کی طرف سے بول رہے ہیں، آخری بات یہ ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے دعوے نبوت میں سچے ہوں یا نہ ہوں. اگر نہیں ہے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہم لوگوں سے صرف اتنا بول دیں گے کہ بھائی یہ ان کے بارے میں تم احتیاط کر لو. اور اگر یہ ہے ایسے جیسے وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کی مخالفت تو اپنے آپ کو موت کی دعوت دینا ہے، وبال آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو ایسی ہر دونوں صورتوں میں ان کو قتل نہیں کرنا ہے. استدلال کا خلاصہ یہ ہے، محاصل یہ ہے اس آدمی کا کہ دونوں صورتوں میں، دونوں پاسبلٹیز میں یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے. یہ انہوں نے کہا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو حد سے گزرنے والا ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو. یہ حضرت موسیٰ کی شان میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی حمایت میں ہے، کہ حضرت موسیٰ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، پھر بینات بھی لے کر آ رہا ہے. اگر یہ جھوٹا ہے، مصرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے اتنی بڑی توفیق دے گا؟ تو اس کا دعوے نبوت کرنا اور دلیلوں کو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص مصرف نہیں ہے. اور دوسری بات، فرعون کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم قتل مت کرو، چونکہ تم قتل کرو گے تو تم مصرف ہو جاؤ گے، اور مصرف کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، لہذا تم یہ غلط حرکت مت کرو. یہ ان اللہ لا یہدی من ہو مصرف کذاب، یہ دونوں طرف چلنے والا جملہ ہے کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان کا بھی بیان ہو گیا، اور گویا ایک اعتبار سے دلیل بھی دے دی کہ دیکھنے میں تو میں تمہاری طرف سے یہ بات بول رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا ہو. اس واسطے کہ اگر وہ جھوٹے ہوتے تو ان کو اتنی بڑی ہدایت کیسے دی گئی، ان کو اتنی بڑے بڑے معجزات کیسے دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یا قومی لکم الملک الیوم ظاہرین فی الارض، پھر اس کے بعد اس نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا، یعنی کہ اے میری قوم، تمہارے لیے بادشاہت ہے آج ظاہری طور پر زمین میں، آج تم بادشاہ، ظاہری طور پر بادشاہ ہو، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو چاہے کر سکتے ہو. فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہمارے پاس آ گیا. بھئی اب ہمارے پاس پاور ہے ہم جو چاہے کر لے رہے ہیں، لیکن اگر خدا کی پکڑ آ گئی، خدا کی مار میں ہم آ گئے، اللہ کے عذاب میں آ گئے، تو پھر ہم کو بچانے والا کون ہے؟ تو یہ سوچو ذرا. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون نے جواب میں اس آدمی سے کہا کہ نہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے بارے میں وہی چیز مگر جو میں دیکھ رہا ہوں، میرا خیال تو وہی ہے پہلے بھی جو پہلے تھا، اس کی تقریر سے پہلے جو میرا خیال تھا، جو میری سوچ تھی ابھی بھی وہی ہے. ما اریکم، نہیں سوچ دیکھتا ہوں میں تمہارے بارے میں وہی چیز مگر میں جو دیکھ رہا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تم کو ہدایت دے رہا ہوں، راستہ بتا رہا ہوں سیدھے راستے کو بالکل. الا سبیل الرشاد، صرف رشاد یعنی ہدایت والا راستہ ہی میں تمہیں بتا رہا ہوں، یعنی مجھے تمہاری خیرخواہی ہی پیش نظر ہے اور کچھ نہیں ہے. مخلص ہوں میں، رتی کا بھی اخلاص نہیں تھا، حالانکہ خالص فراڈ ہی تھا، مگر بول رہا ہے کہ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں ہدایت دیتا ہوں میں تم کو مگر سیدھے راستے کی. سیدھا راستہ جو ہے نا یہی مجھے نظر آ رہا ہے. تو پھر وہ جو سامنے والے تھے ایمان والے صحابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اس آدمی نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر یوم الاحزاب، احزاب کے دن جیسے دن سے، یوم مختلف قسم کے گروپس پر، مختلف قوموں کے اوپر جو دن آیا تھا نا، اس دن کا میں تم پر اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں ویسا ہی دن تم پر بھی نہ آ جائے. جو یوم العذاب ہوتا ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ عذاب کا دن ہے، وہ نحوست کا دن ہے، وہ مصیبت کا دن ہے، وہ ہر چیز کی غارت ہو جانے کا دن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلی قوموں پر جو دن آیا تھا، ایسے ہی کسی دن کا میں اندیشہ کر رہا ہوں تمہارے اوپر بھی. جو ان کی حرکت تھی وہ اپنے انجام کو پہنچے، جو تم حرکت کر رہے ہو تم اپنے انجام کو پہنچو گے. وہ کیا ہے وہ یوم الاحزاب؟ مثل عذاب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم، وہی جو قوم نوح کے اوپر دن آیا تھا، وہی قوم عاد پر جو دن آیا تھا، وہی قوم ثمود پر جو دن آیا تھا، اور ان کے بعد اور بہت سے قومیں آئی ہیں ان پر جو دن آیا تھا نا، ایسے دن مجھے تم پر بھی آنے کا اندیشہ ہے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرنے والے ظلم کرنے کا بندوں پر. اللہ پاک ارادہ نہیں کرتے بندوں پر ظلم کا، یعنی ارادہ بھی نہیں کرتے. ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ظلم کا ارادہ بھی اللہ نہیں کرتے. اور اللہ پاک جب ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے تو ظلم انہوں نے کبھی کیا نہیں ہے. تو قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور ان کے بعد والی قوموں کے اوپر جو دن آئے تھے اور اس میں جو ان کا حشر ہوا تھا، اس عذاب میں، اس مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی، وہ ان کے اپنے کرتوت تھے، وہ عدل تھا بالکل، وہ صحیح تھا بالکل. تو مجھے تمہارے اوپر اسی طرح کے دن کا ڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ظلم نہیں ہوگا. اب جو دن ویسا آئے گا خدا نہ خواستہ، تو وہ دن کیا چیز ہوگی؟ وہ ہمارے اپنے عمل کا ہی نتیجہ ہوگا. وہ یہ انہوں نے ڈرایا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، پھر اس کے بعد انہوں نے دنیا کے اعتبار سے تو یہ بات کہی تھی اور آخرت کے اعتبار سے یوں سمجھایا، اور اے میری قوم میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر یوم التناد کا. یوم التناد قیامت کے دن کا نام ہے، پکارنے کا دن. قیامت کا دن جو ہے نا، وہ چیخنے چلانے پکارنے کا دن ہے، ایک دوسرے کو آوازیں دینے کا دن ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے کہ قیامت میں میدان حشر میں لوگ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو پکاریں گے. ونادا اصحاب النار یا اصحاب الجنہ، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے. ونادا اصحاب الجنت یا اصحاب النار، اصحاب جنت اصحاب نار کو پکاریں گے. ونادا اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو پکاریں گے، اور فرشتوں کی طرف سے پکارا جائے گا، آواز لگائی جائے گی، مختلف جہنم کی طرف بلائے جانے والوں کو پکارا جائے گا، جنت کی طرف جمع کیے جانے والوں کو پکارا جائے گا. وہ ندا کا دن ہے، وہ آوازوں کا دن ہے. اور تناد جو ہے ندا سے بھی ہے بنا ہوا ہے، اس کے معنی ہرابا کے آتے ہیں، بھاگنے کے آتے ہیں، وہ بھگدڑ کا دن ہے. یوم التناد اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھاگم بھاگی کا دن ہے. ہر آدمی اپنی پریشانی میں، اپنی ہال میں، اپنی الجھن کے اندر ہوگا، اور کسی کو کچھ نہیں سدھر رہا ہوا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں گے پریشانی کے عالم کے اندر. تو میں ڈر رہا ہوں اس دن سے کہ وہ دن جو ہے نا وہ پریشانی کا ہوگا ہمارے واسطے، اگر ہم آج موسیٰ کے ساتھ میں زیادتی کریں گے تو. یوم تولون مدبرین، جس دن تم منہ پھیر کے بھاگ رہے ہوں گے. ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے واسطے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا. عاصم کے معنی بچانے والا. اگر اللہ پاک کا عذاب آ گیا، ایک دوسرے کی طرف پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہوں گے بچانے کے واسطے اپنے آپ کو، اور پھر بھی اللہ کے عذاب جب آتا ہے تو بھاگنے سے تھوڑی کوئی بچ جاتا ہے، بچ جایا کرتا ہے، کوئی بھاگنے وگنے سے نہیں بچا کرتا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں بتا سکتا. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به، اور پھر سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ تمہارے پاس یوسف بھی آئے تھے اس سے پہلے. ظاہر ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کا ہی قصہ ہے نا یہ, اس سے پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں, بہت پہلے گزرے ہیں, اگرچہ تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہو گیا اس کے درمیان میں دوسرے بھی آئے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ان لوگوں کی نسبت اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے, عزیز مصر وہ بھی تھے. تو کہا تھا کہ ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات, تمہارے پاس آ چکے ہیں یوسف اس سے پہلے بھی بینات کو لے کر, فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی, برابر تم شک میں رہے اس چیز سے جس کو وہ لے کر آئے تھے, جو وہ لے کر آئے تھے اس میں بھی شک کرتے رہے. یوسف ہو یا کوئی ہو, ہر زمانے کے نبی پر شک کیا جاتا, پوری بات نہیں مانی گئی. حتی اذا ہلکا, یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے, جب حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا, قل تم, تو تم کہنے لگے, لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا, ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ اب ان کے بعد میں کوئی رسول. تم کہنے لگے اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا, یہ کیا بات ہوئی؟ اب جب یہ رسول آئے ہیں اب تمہارے پاس, تو تم پھر اب ان کا بھی انکار کرنے لگے. جب یوسف تھے تو یوسف کا انکار کیا جا رہا تھا, تو یوسف کے جانے کے بعد کہنے لگے ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا, اس کا مطلب یہ کہ یوسف کو تم نے رسول مان لیا تھا. ان کے بعد نہیں آئے گا کوئی رسول کا مطلب اس کو تو مان لیا, لیکن جب تک وہ تبلیغ کرتے رہے, لوگوں کو سمجھاتے رہے, اس وقت تک ان کو نہیں مانا, ان پر برابر شک کرتے رہے. اب یہ اب آئے ہیں تو اب ان کے ساتھ ایسا بول رہے تم لوگ. کذالک یضل اللہ من ہو مسرف مرتاب, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس آدمی کو جو مصرف ہوتا ہے, حد سے گزرنے والا ہوتا ہے اور شک کرنے والا ہوتا ہے. مرتاب کے معنی آتا ہے شک کرنے والے کے. دین کے معاملے میں, دینیات کے اندر, اسلامیات کے اندر شک جو ہے نا یہ سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے, اور یہ شک جو ہوتا ہے وہ یقین کے مقابلے میں بولا جانے والا لفظ ہے, کیونکہ مذہب کی بنیاد جو ہے نا مغیبات پر ہے, نئی نظر آنے والی چیزوں پر ہے. ان پر اتنا کامل اعتماد, اتنا کامل یقین ہونا کہ ذرا سا بھی تذبذب اور شک نہیں رہنا ہے, وہ ذرا سا بھی رہا مذہب کی بنیاد ہل جاتی ہے. اسی لیے اس زمانے میں بھی اللہ والوں نے جس بات کی طرف توجہ دی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنا یقین مضبوط کرنا چاہیے, اپنی ایمانیات مضبوط کرنی چاہیے. اور یقین اور ایمان صرف اللہ پر, اللہ کے رسول پر ویسا نہیں, اللہ کے رسول نے جو باتیں فرمائی ہیں, ان کی جو تعلیمات ہیں, ان کا دیا ہوا زندگی گزارنے کا جو راستہ ہے, اس پر یقین آ جانا, ان کی سنتیں جو ہیں ان پر یقین آ جانا, زندگی کی کامیابی کے جو راستے بتائے گئے ان پر یقین آنا کہ کامیابی انہی طریقوں میں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ہیں اس پر یقین آ جائے, وہ اس پر بھی آنا ہے. اللہ ایک ہے اس پر آ جائے, اس پر بھی آنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس پر یقین آ جائے, اس پر بھی آ جانا ہے. اللہ نے, اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم امت کو, انسانوں کو جو بات بتائی ہے عقیدوں میں, عبادات میں, معاشرت میں, معاملات میں, اخلاق میں, سیاست میں, کاروبار میں, ڈیلنگ میں, شادی بیاہ میں, حقوق میں, ان سب چیزوں کے اندر آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پر یقین آ جانا. جتنا شک رہے گا اتنا دین ڈھیلا ہے, جتنا یقین مضبوط ہو جائے گا اتنا دین مضبوط ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو صحابی موسیٰ ہیں وہ تقریر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, کذالک یضل اللہ من ہو مسرف مرتاب, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ رکھتے ہیں اس آدمی کو جو مصرف ہوتا ہے اور شک کرنے والا ہوتا ہے. شک بندے کی طرف سے پایا جائے گا, توفیق ادھر سے نہیں ہوتی. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں مصرف اور مرتاب کون ہوتے ہیں, جو بحث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں, جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. جدال کرنا ایک ہوتا ہے دلیل کی بنیاد پر, ایک ہے بغیر دلیل کے ہی جدال کرنا, مخالفت کرنا, انکار کر دینا, شبہات میں ڈال دینا. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا. کیا ہوا, نہیں آ رہی؟ بہت ہی ناگواری کی بات ہے اللہ کے پاس بھی اور ایمان والوں کے پاس. یہ چیز اللہ کو پسند ہے نہ ایمان والوں کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ شک کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اندر جدال کی جائے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ہر ایسے آدمی کے دل پر جو تکبر کرنے والا ہو اور لوگوں کے حق کو ضائع کرنے والا ہو. متکبر ہو اور جبار ہو. جبار کا ترجمہ ظالم سے بھی کرتے ہیں, حق کو ضائع کرنے والے سے بھی کرتے ہیں, اور متکبر تو معلوم ہی ہے کہ تکبر کرنے والا. جو متکبر اور جبار ہوتا ہے اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. اس مہر لگانے کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتا ہے, اس گمراہی کی وجہ سے پھر وہ شک بھی کرتا ہے, اس گمراہی کی وجہ سے پھر وہ جدال بھی کرتا ہے. اور جدال کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے کے بجائے اس میں بحث کرنا, اس میں شک ڈالنا, اس میں شبہات پیدا کرنا, اس کی مخالفت کرنا. تو بھی بند کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, حق کی فہم نصیب فرمائے, حق پر چلنے والا ہم سب کو بنائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے درس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن اور حدیث کی فہم نصیب فرما دیجئے، ہمارے دل و دماغ کو اس سے معطر اور منور فرما دیجئے، ہمارے باطن میں نورانیت پیدا فرما دیجئے، اس کی ظلمتوں کو دورتوں کو دور فرما دیجئے. اے کریم آقا اپنے فضل و کرم سے دین پر چلنے کا شوق پیدا فرما دیجئے. اے اللہ دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ دین کا ذوق پیدا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے جتنے احکامات ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مبارک طریقے ہیں، ان کی محبوبیت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے، ان کا شوق ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے. اے اللہ قرآن پاک کے ذریعے سے جو جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، جو اپنانے سے متعلق ہیں اور جو چیزیں بچنے سے متعلق ہیں ان کو بچنے سے بچنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ جو سبق لیا جانا چاہیے آیتوں سے وہ سبق ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری فہم کھول دیجئے، غلط سمجھنے سے غلط سمجھانے سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائیے، بچل جانے سے پھسل جانے سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ دستگیری فرمائیے، قائد غیبی کو شامل حال فرما دیجئے، ہر قسم کے ظلم و ستم سے ہماری حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرمائیے، حاسدوں کی حسد سے ہم سب کو بچائیے. اے اللہ انسانوں اور شیاطین اور جنات کی شرارتوں اور اثرات سے حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے مولا ہمارے گھروں کے اندر الفت محبتیں پیدا فرما دیجئے، اختلاف کو دور فرما دیجئے، اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے. اے اللہ ان کی بہتر تعلیم و تربیت فرما دیجئے. اے اللہ صحیح ماحول ان کو میسر فرمائیے، صحیح عادتیں ان کے اندر پیدا فرمائیے. اے اللہ جو ہم مانگ رہے وہ بھی نصیب فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے کرم سے یا اللہ مانگنا چاہیے وہ بھی عطا فرما دیجئے، ہم سب کو صحت عطا فرما دیجئے، ہمارے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، ہمارے روزگار میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ روٹی روزی میں وسعت اور سہولت پیدا فرما دیجئے، خوشیاں عطا فرمائیے، دلوں کا بوجھ ہلکا فرما دیجئے، ذہنوں کی الجھن دور فرما دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر زندگی کے جے دن ہیں یا اللہ وہ بھی تسلی اور سکون سے آپ کی عبادت میں مشغول فرمائیے، یکسوئی ہم سب کو پیدا عطا فرما دیجئے، نصیب فرما دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.